السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں کا 4 ملکی اجلاس۔ تشدد سے مسائل حل نہیں ہوں گے، مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہیں، مشترکہ اعلامیہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے سے متعلق پاکستان اور امریکہ کے ورکنگ گروپ کا اجلاس۔ مہلک ہتھیاروں کی غیر ریاستی عناصر تک رسائی کو روکنے کے عزم کا اعادہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بدعنوانی کی تحقیقات کے ضابطہ کار وضع کرنے کے لیے حکومت اور حزب مخالف پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل پر متفق۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
کشمیر سمیت بھارتی نقشے سے متعلق مجوزہ بل پر پاکستان کے اعتراض کو بھارت نے مسترد کر دیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، شمال مشرقی نائجیریا میں بوکو حرام شدت پسند گروپ کی جانب سے بڑے پیمانے پر اغوا کی جانے والی اسکول طالبات میں سے ایک لڑکی کو بازیاب کر لیا گیا ہے، اور عراق میں داعش کی عمارت پر ایک فضائی حملے میں اس کے 2 اہم ارکان مارے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں 4 ملکی اجلاس ہو رہا ہے۔ اس میں پاکستان، چین، امریکہ اور افغانستان کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں خصوصی طور پر حکومت افغانستان اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغانستان میں امن و مصالحت کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے 4 ملکی گروپ کا 5واں اجلاس بدھ کو اسلام آباد میں ہوا، جس میں افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد پاکستانی وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ 4 ملکی گروپ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ تشدد سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا اور امن مذاکرات ہی اس مسئلے کے سیاسی حل کا ذریعہ ہیں۔ 4 ملکی گروپ نے 19 اپریل کو کابل میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حملے کرنے والوں کو اس کے نتائج کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اجلاس میں افغانوں کی زیر قیادت امن و مصالحت کی کوششوں کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ بیان کے مطابق 4 ملکی گروپ کا آئندہ اجلاس اتفاق رائے سے طے کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری، جبکہ افغان وفد کی سربراہی اسلام آباد میں افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال نے کی۔ پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی رچرڈ اولسن اور افغانستان کے لیے چین کے خصوصی ایلچی ڈینگ شی جن اس اجلاس میں اپنے اپنے ممالک کے وفود کے ساتھ شریک ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق 4 ملکی اجلاس سے قبل پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ اولسن نے افغان سفیر عمر زخیلوال سے ملاقات کی، جس میں مشترکہ موقف پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ طالبان کے خلاف طاقت کے استعمال کے موقف پر افغانستان کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے، جبکہ چین پاکستان کے اس موقف کا حامی ہے کہ عسکری کارروائی مسئلے کا حل نہیں۔ ادھر خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغانستان نے سابق افغان وزیر اعظم گلبدین حکمتیار کی جماعت حزب اسلامی کے ساتھ ایک امن معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ افغان امور پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان میں امن کا حصول آسان کام نہیں۔
یہ مسئلہ اتنا پرانا ہے، اتنا پیچیدہ ہے، اس میں اتنے ہاتھ ہیں، حکومتیں ہیں، پھر نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، یہ آسان مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو یہ امید تھی، توقع تھی کہ جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا، میرے خیال میں یہ شاید ان کی خوش فہمی تھی۔ آپ دیکھیں، یہ 4 اجلاس پہلے ہوئے اور یہ 3 مہینے کے بعد 5واں اجلاس ہو رہا ہے۔ بیچ میں کئی رکاوٹیں آئیں، ابھی بھی رکاوٹیں دور نہیں ہوئی۔
رحیم اللہ یوسف زئی کہتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ 4 ملکی گروپ امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔
افغان حکومت شاید اتنی یقین نہیں تھی کہ وہ بات چیت میں شامل ہو، اور ان کا تو ابھی ایک ہی مطالبہ ہے۔ وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے خلاف پاکستان کارروائی کرے۔ پاکستان کارروائی نہیں کرے گا۔ پاکستان ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ کسی جی کو چلنا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوئے 15 سال، تو ابھی امن کی بات کرنی چاہیے۔ تو یہ ایسا ہوگا، اگر یہ کسی جی ناکام ہوتا ہے تو میرے خیال میں پھر لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم میسر ہے. البتہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھے گا کہ وہ افغان طالبان کے خلاف کارروائی کرے, ان کو مجبور کرے کہ بات چیت کریں یا ان کو نکالیں. پاکستان پہلے تو کارروائی نہیں کرے گا, اگر کوئی بڑی مجبوری ہوئی کوئی کارروائی کرنی پڑی تو وہ کارروائی مؤثر نہیں ہوگی.
فروری میں چار ملکی گروپ کے چوتھے اجلاس کے بعد اس امید کا اظہار کیا گیا تھا کہ طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان براہ راست مذاکرات مارچ کے اوائل میں پاکستان میں ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو سکا. طالبان نے مذاکرات میں شرکت سے انکار کرتے ہوئے بعض پیشگی شرائط عائد کی تھیں, جبکہ انہوں نے افغانستان میں اپنی کارروائیاں بھی تیز کر دیں. گزشتہ ماہ کابل میں انٹیلیجنس کے ایک دفتر پر مولک حملے کے بعد افغانستان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر پاکستان پر تنقید میں اضافہ ہوا. تاہم پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے مسلسل یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ افغان امن کی کوششوں میں خلوص نیت سے کردار ادا کرتے رہیں گے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اسلام آباد میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان سیکیورٹی, اسٹریٹجک استحکام اور ایٹمی اسلحہ کے عدم پھیلاؤ کے بارے میں ورکنگ گروپ کا 8th اجلاس ہوا. دونوں ملکوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو پھیلنے سے روکنے کی بھرپور کوششیں کی جائیں گی. عشرت سلیم مزید تفصیلات کے ساتھ.
امریکہ اور پاکستان نے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی ترسیل کے نظام کی ریاستی اور غیر ریاستی عناصر تک رسائی کو روکنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے. دونوں ممالک نے جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد 1540 پر عمل کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا. پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری اور امریکہ کے محکمہ خارجہ کے آرم کنٹرول اور بین الاقوامی سیکیورٹی کی معاون سیکرٹری روز گوٹے ملر نے اسلام آباد میں پاک امریکہ سیکیورٹی, اسٹریٹجک استحکام اور جوہری عدم پھیلاؤ کے ورکنگ گروپ کے 8th اجلاس کی مشترکہ صدارت کی. یہ اجلاس امریکہ اور پاکستان کے درمیان طویل المدت شراکت داری کے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا حصہ ہے. پاکستانی وفد نے ایکسپورٹ کنٹرول تنظیموں, خصوصاً نیوکلیئر سپلائرز گروپ اور میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول تنظیم کا مکمل رکن بننے کے لیے اپنی اہلیت کے بارے میں مکمل اعتماد کا اظہار کیا. امریکی وفد نے بھی اس سلسلے میں پاکستان کی غیر معمولی کوششوں کا اعتراف کیا. جوہری پالیسی کے ماہر ڈاکٹر اے ایچ نیئر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا حصہ بننا پاکستان کی اولین ترجیح ہے, کیونکہ بھارت کو امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے کے باعث جوہری ٹیکنالوجی اور مواد کی تجارت میں کئی استثناء حاصل ہیں, جس سے نہ صرف اسے قانونی طور پر جوہری طاقت تسلیم کیا گیا ہے بلکہ اس کے رتبے میں بھی اضافہ ہوا ہے,
اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک پرمننٹ سیٹ دینے کی بات کی جا رہی ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کو سیاسی طور پہ بہت بڑے ڈس ایڈوانٹیج میں ڈال دیتی ہیں. تو پاکستان کی سب سے پہلی کوشش جو ہے وہ تو یہی ہے کہ خود پاکستان کو یہ تمام پوزیشن مل جائے. وہ اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی, کیونکہ جو ٹھپا لگا 2002 میں اے کیو خان نیٹورک کی پرولیفریشن کی وجہ سے, اس کو امریکہ کے بہت سے حلقے اور خاص طور پہ انڈین لابی اس کو بہت استعمال کرتی ہے, اور پاکستان کے خلاف وہ ایک سب سے امپورٹنٹ ہتھیار ہے.
عالمی سطح پر پاکستان کے جوہری اثاثوں کے دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کے بارے میں بھی خاصی تشویش کا اظہار کیا جا چکا ہے. تاہم ڈاکٹر اے ایچ نیئر کا کہنا تھا کہ امریکی عہدیدار کئی مرتبہ پاکستان کی جوہری تنصیبات کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں اطمینان کا اظہار کر چکے ہیں. اس اجلاس کا ایک اور اہم موضوع جوہری ہتھیاروں میں استعمال ہونے والے مواد کی تخفیف کا معاہدہ تھا, جس پر دونوں ممالک کے درمیان اختلاف برقرار رہا. امریکہ نے اجلاس میں جوہری مواد سے متعلق معاہدے, فیزائل میٹیریل کٹ آف ٹریٹی پر مذاکرات شروع کرنے کی ضرورت کا ذکر کیا, مگر پاکستان کا کہنا تھا کہ وہ جوہری مواد سے متعلق ایک وسیع تر معاہدے کی حمایت کرتا ہے جو ہتھیاروں کے موجودہ ذخیروں میں فرق کا بھی احاطہ کرے. ڈاکٹر نیئر نے کہا کہ پاکستان اس موقف کا پہلے بھی اظہار کر چکا ہے اور امریکہ کو اس پر کوئی تعجب نہیں ہوا. پاکستان کا کہنا تھا کہ اس کا موقف اس کے قومی سلامتی کے مفادات اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کے مقاصد کے عین مطابق ہے. اجلاس میں امریکی وفد نے اپنے جوہری ہتھیاروں میں تخفیف اور مزید جوہری دھماکے نہ کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. پاکستان نے بھی ایک مرتبہ پھر اپنا یہ مستقل موقف دہرایا کہ علاقے میں وہ جوہری تجربات کرنے میں پہل نہیں کرے گا. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
بھارت نے پاکستان کے اس احتجاج کو مسترد کر دیا ہے جو پاکستان نے بھارتی پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے ایک متنازع بل کے بارے میں کیا تھا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اپنی جغرافیائی حدود کا مناسب طور پر تعین کرے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت نے اپنے ایک مجوزہ بل کے سلسلے میں پاکستان کے ذریعے اقوام متحدہ سے مداخلت کرنے کی اپیل پر سخت رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ یہ مکمل طور پر ایک داخلی قانونی معاملہ ہے اور پاکستان یا کسی اور فریق کو اس بارے میں مداخلت کا کوئی حق نہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ سے جب مجوزہ بل پر پاکستانی دفتر خارجہ کے بیان پر سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بقول ان کے پورا جموں و کشمیر بھارت کا حصہ ہے۔
دستاویز ودھیک بھارت کا پورتہ آنترک ودھائی معاملہ ہے کیونکہ سموچا جموں اور کشمیر راج بھارت کا ابھن انگ ہے۔ پاکستان تتھا انیہ کسی پکش کا اس وشے میں ہستکشیپ کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ بھارت سرکار اس معاملے کو پاکستان دوارا انتراشٹری سمودائے کے سمکش بار بار اور لگاتار اٹھائے جانے کے پریاسوں کو درتا پوروک نکارتی ہے کیونکہ بھارت اس معاملے کو پاکستان کے ساتھ دو پکشی وارتا کے ذریعے سلجھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہا ہے۔
جونیئر وزیر داخلہ کرن ریجیجو نے بھی پاکستان کے اقدام پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بھارت کے نقشے کو مناسب طریقے سے دکھایا جائے، ہم اس بل پر پاکستان کے اعتراض کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک مجوزہ بل ہے اور اسے حتمی شکل دینے سے قبل عوام، شہریوں اور متعلقہ افراد سے مشورہ لیا جائے گا۔ یاد رہے کہ پاکستان نے اس بل پر اعتراض کیا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستانی دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے کشمیر کے نقشے کے سلسلے میں بھارتی پارلیمنٹ کے مجوزہ بل پر اقوام متحدہ میں شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور عالمی ادارے سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کے اس قدم کو، جو کہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، روکے اور کشمیر سے متعلق اپنی قرارداد کو بحال کرے۔ یاد رہے کہ اگر کوئی شخص یا ادارہ اروناچل پردیش اور کشمیر کو بھارت کے نقشے سے الگ دکھاتا ہے اور بل کے مسودے کے مطابق غلط نقشہ پیش کرتا ہے تو کم از کم 7 سال کی جیل اور 1 ارب روپے کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
منگل کے روز امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار کی نامزدگی حاصل کرنے کے قریب تر ہو گئی ہیں۔ اس بارے میں جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
امریکی ریاست کینٹکی میں پرائمری انتخاب کے تقریباً تمام ووٹوں کی گنتی مکمل ہو گئی ہے۔ کلنٹن کو مد مقابل ورماؤنٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز پر تقریباً 2000 ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ الیکشن کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ ابھی فاتح کا اعلان نہیں کریں گے، تاہم کلنٹن نے فتح کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن منگل کے روز اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے سینڈرز نے اسے اپنی فتح خیال کرتے ہوئے کہا،
Let me also take this opportunity to say a word of thanks to the people of Kentucky.
مجھے اس موقع پر کینٹکی کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے دیجیے۔ اس پرائمری انتخاب میں صرف ڈیموکریٹک ووٹر ہی ووٹ ڈال سکتے تھے، اگرچہ مجھے یہ امید افزا بات نہیں لگتی کیونکہ غیر جانبدار ووٹروں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں۔ یہاں سن 2008 میں ہلری کلنٹن نے باراک اوباما کو 250,000 ووٹوں سے شکست دی تھی۔ آج رات بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کینٹکی سے ڈیلیگیٹس کی نصف تعداد حاصل ہوگی۔ منگل ہی کے روز شمال مغربی امریکی ریاست اوریگون میں سینڈرز نے پرائمری انتخاب جیت لیا۔ آگے چل کر کلنٹن سے سبقت حاصل کرنے اور ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے سینڈرز کو باقی ماندہ تقریباً 85% ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل کرنا ہوگی۔ اب تک اس فرق سے وہ صرف ایک ریاست میں کامیاب ہوئے ہیں اور وہ ہے ورماؤنٹ، جہاں کے وہ سینیٹر ہیں۔ 4 جون کو ورجن آئیلینڈز اور 5 جون کو پورٹو ریکو میں ڈیموکریٹک پرائمری انتخاب ہوں گے۔ وہاں اتنے ڈیلیگیٹس نہیں ہیں جنہیں جیت کر کلنٹن نامزدگی یقینی بنا لیں۔ تاہم توقع ہے کہ 7 جون کو وہ ایسا کر پائیں گی، جبکہ 6 ریاستوں میں انتخابات ہوں گے۔ ڈیموکریٹک نامزدگی حاصل کرنے والے امیدوار کا مقابلہ نومبر کے عام انتخابات میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوگا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ بیانات میں شمالی کوریا کے بارے میں کچھ کہا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ خالد حمید۔
اور امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے پیونگ یانگ کے جوہری پروگرام پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی رائٹرز سے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں میں ان سے بات کروں گا، مجھے ان سے بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہو جاتے ہیں اور اپنے اس بیان پر عمل درآمد کرتے ہیں تو دنیا میں سیاسی اور اقتصادی طور پر اس تنہا ریاست کے لیے امریکہ کی پالیسی میں ایک بڑی ڈرامائی تبدیلی ہوگی۔ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے اتحادی ملک چین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں چین پر بہت زیادہ دباؤ ڈالوں گا کیونکہ اقتصادی طور پر ہمیں چین پر بے پناہ قوت حاصل ہے، لوگ اس بات کا احساس نہیں کرتے۔ ادھر اطلاعات کے مطابق ڈیموکریٹس کے صف اول کے صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کے شمالی کوریا سے متعلق بیان کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے برخلاف جوہری اور بیلسٹک میزائل کے تجربات کیے ہیں اور اپنے اس پروگرام کو وسعت دینے پر ڈٹا ہوا ہے۔ امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری نے اس ملک پر متعدد پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہیں، جبکہ پیونگ یانگ کا اصرار ہے کہ وہ اپنے دفاع کی خاطر اپنے جوہری اور میزائل پروگرامز کو جاری رکھے گا۔
امریکی سینٹ نے زیکا وائرس کے انسداد اور اس کی تحقیق کے لیے 1.1 ارب ڈالر فنڈز کی منظوری دے دی ہے، جبکہ صدر براک اوباما نے اس کے لیے 1.9 ارب ڈالر کی فراہمی کی درخواست کی تھی۔ جیف کسٹر کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔ ایک مباحثے کے دوران مشرقی ریاست رود آئیلینڈ کے ڈیموکریٹک سینیٹر جیک ریڈ نے کہا کہ زیکا وائرس سے خطرہ حقیقی ہے۔
We are living in an interconnected world and we are not immune to the spread of these diseases.
Democratic Senator Jack Reed keh rahe hain ki hum ek aisi duniya mein rehte hain jo aapas mein judi hui hai aur hum in bimariyon ke phailav se mehfooz nahi hain. Pehle hi America aur America ke ilakon aur taqreeban 100 ke kareeb khawateen mein Zika virus ke taqreeban 1000 cases record kiye gaye hain aur maine apni abai riyasat Rhode Island mein abhi tak sirf 2 cases dekhe hain. لیکن یہ وائرس پھیل رہا ہے، یہ خود سے ختم نہیں ہو رہا، اور جب گرمیوں کا موسم آئے گا تو اس تعداد میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ ریڈ کی ریپبلکن ساتھی سینیٹر سوزن کولن، جن کا تعلق شمال مشرقی ریاست مین سے ہے، اس سے اتفاق کرتی ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں،
Americans are justifiably worried about the Zika virus.
وہ کہہ رہی ہیں کہ امریکیوں کی زیکا وائرس سے متعلق تشویش بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس وائرس کو پھیلنے سے روکنے میں ناکامی ہمارے خاندان والوں کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ مچھروں کے کاٹنے سے پیدا ہونے والی یہ بیماری خطرناک پیدائشی نقائص کا سبب بنتی ہے۔ سینٹ کی جانب سے زیکا کی روک تھام کے اقدامات کو ایوان نمائندگان میں غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے، جہاں پر اکثریتی ریپبلکن ارکان ایک ایسی تجویز پر غور کر رہے ہیں کہ ایبولا سے نمٹنے کے لیے پہلے سے منظور شدہ $622 ملین کے فنڈ پر دوبارہ عمل درآمد کیا جا سکے۔ ان فنڈز کو $500 ملین سے زیادہ رقم کے ساتھ ضم کیا جائے گا، جو اوباما انتظامیہ ایبولا پروگراموں کے لیے مختص رقوم سے نکال رہی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمال مشرقی نائجیریا میں بوکو حرام شدت پسند گروپ کی جانب سے بڑے پیمانے پر اغوا کی جانے والی اسکول طالبات میں سے ایک لڑکی کو بازیاب کر لیا گیا ہے۔ فوج کے ترجمان اور سراغ رساں گروپ کے ایک لیڈر نے بدھ کے روز بتایا کہ سن 2014 میں چیبوک کے ایک اسکول سے جو 300 کے قریب طالبات اغوا کی گئی تھیں، ان میں سے بازیاب ہونے والی یہ پہلی طالبہ ہے۔ اغوا کے بعد بہت سی طالبات بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھیں، لیکن 200 کے قریب ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ عراق میں داعش کی ایک عمارت پر امریکی فضائی حملے میں اس کے 2 اہم ارکان مارے گئے۔ بغداد میں قائم فوجی ترجمان کرنل سٹیو وارن نے بدھ کے روز بتایا کہ 13 مئی کے حملے میں ابو حمزہ اور ابو صفیہ سمیت تیسرا جنگجو بھی مارا گیا۔ افریقی کمانڈ افریکوم کے امریکی کمانڈر نے کہا ہے کہ جب لیبیا کی حکومت چاہے تو امریکی فوج لیبیا میں داعش کے ہزارہ جنگجوؤں سے مقابلے کے لیے ایک مشن کو تربیت دینے اور اسے مسلح کرنے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ کمانڈر جنرل نے مزید بتایا کہ لیبیا کی اندرونی سیاست کے باعث یہ واضح نہیں ہے کہ کون سا مسلح گروپ لیبیا کی قومی متحدہ حکومت کے ہمراہ لڑ رہا ہے۔ ایکواڈور کے ساحل پر بدھ کے روز G7 کی شدت سے 6.7 کی شدت سے ایک زلزلہ آیا ہے لیکن ابھی تک کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. اور صدر راہیل کوریا کے ایک پیغام کے مطابق سونامی کا کوئی خطرہ نہیں ہے. پیسیفک سونامی انتباہی مرکز نے بھی اندازہ ظاہر کیا ہے کہ سونامی کا کوئی امکان نہیں ہے. سری لنکا میں طوفانی بارشوں اور سیلابوں کے نتیجے میں گرنے والے مٹی کے تودے تلے دب کر 200 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. سری لنکا کی ریڈ کراس نے آن لائن ایک بیان میں کہا کہ 2 امدادی ٹیمیں گالا ضلع کے متاثرہ دیہات میں بھیج دی گئی ہیں جنہوں نے حکومتی عہدیداروں کے ہمراہ 180 افراد کو زندہ بچا لیا ہے. 13 افراد کی لاشیں بھی نکال لی گئی ہیں جبکہ متعدد افراد لاپتہ ہیں. شدید بارشوں سے کولمبو سمیت شہروں میں سیلاب آ گئے. ملک بھر میں خراب موسم کے باعث بدھ کے روز اسکول بند کر دیے گئے. اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں.
ترکی کے باغی کرد گروپ پی کے کے کی جانب سے جاری ایک ویڈیو جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسے ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں ترک فوج کے ایک ہیلی کاپٹر کو گرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، فوج کو بڑی سطح کے کسی بندوبست پر مجبور کر رہی ہے. استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ باغیوں کے ہاتھوں میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل آنے کو عشروں سے جاری اس تنازع میں کھیل کا پانسا پلٹنے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد.
ترک باغی گروپ پی کے کے کی جانب سے جاری کی جانے والی ایک ویڈیو میں بظاہر ایک لڑاکا ترک ہیلی کاپٹر کو بہت احتیاط کے ساتھ گھات لگا کر گراتے ہوئے دکھایا گیا ہے. ویڈیو کے مستند ہونے کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی، جبکہ فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہیلی کاپٹر تکنیکی وجوہات کے باعث گرا تھا. لیکن ترکی کے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہالدن سولماز ترک کہتے ہیں کہ اس طرح کے حملے کے دور رس اثرات ہوں گے.
It is extremely significant from military perspective. This fact would change.
وہ کہہ رہے ہیں فوجی نقطہ نظر سے یہ معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ حقیقت جنگی حربوں کے مجموعی طریقے کو اور پی کے کے اور ترک فوج کے درمیان طاقت کے توازن کو تبدیل کر سکتی ہے، اور اس کا اثر ترک فوجیوں کے اعتماد اور حوصلے پر بھی پڑے گا. ترک فوج کے ایک سابق پائلٹ اور تجزیہ کار میٹیہن دیمیر کہتے ہیں کہ ترک فوج کے خدشات میں جو چیز مزید اضافہ کر رہی ہے وہ ہے ہیلی کاپٹر کے دفاعی نظام کی واضح ناکامی.
The downed helicopter was not alone during the operation. There was another helicopter just behind the helicopter, and this helicopter also was not warned by.
اس کاروائی کے دوران وہ ہیلی کاپٹر اکیلا نہیں تھا، اس کے ذرا ہی پیچھے ایک اور ہیلی کاپٹر تھا، اور اس ہیلی کاپٹر کو دفاعی نظام کی جانب سے اس بارے میں خبردار نہیں کیا گیا تھا کہ میزائل آ رہا ہے. یہ چیز بھی بہت حیران کن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پی کے کے کی جانب سے استعمال کیا جانے والا میزائل نظام بظاہر بہت نیا تھا، اور پی کے 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 ہاتھوں میں اس طرح کے مزید میزائل بھی ہو سکتے ہیں. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ باغیوں کی جانب سے استعمال کیا جانے والا میزائل روسی ساخت کا تھا، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ پی کے کے نے اسے کس طرح حاصل کیا اور ان کے پاس یہ کتنی تعداد میں ہیں. باغی گروپ پی کے کے اقلیتوں کے وسیع تر حقوق کے لیے ترک ریاست کے ساتھ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے لڑ رہا ہے. امن بات چیت کا سلسلہ ٹوٹنے کے بعد پچھلے سال لڑائیاں دوبارہ شروع ہو گئیں. سابق ترک پائلٹ اور تجزیہ کار سولماز ترک، جو 1990 کے پورے عشرے میں پی کے 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 خلاف لڑتے رہے تھے، کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کے گرائے جانے کا واقعہ باغیوں کے خلاف ترک فوج کی جنگ کی اہمیت کو گھٹا دے گا.
In principle, it is a game changer. Army operations is mainly based on...
یہ اصولی طور پر کھیل کا پانسا پلٹنے کا معاملہ ہے. باغیوں کے خلاف فوج کی کاروائیوں کا انحصار زیادہ تر حربی فضائی مدد پر ہے، اور ترک فوج کے پاس اس کے فضائی اثاثوں میں واحد چیز حملہ کرنے والے ہیلی کاپٹر ہیں، اور ان کی تعداد بھی بہت محدود ہے. اس لیے طیارہ شکن میزائلوں کی موجودگی دہشت گردی کے خلاف کاروائیوں پر بہت منفی اثر ڈال سکتی ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فوج زیادہ تر 2 انجنوں والے اپنے 8 یا 9 سپر کوبرا ہیلی کاپٹروں پر انحصار کرتی ہے، جس میں سے ایک مار گرایا جا چکا ہے، اور اس کے علاوہ ترک فوج کے پاس 1 انجن والے 30 کوبرا ہیلی کاپٹر بھی موجود ہیں جو اب تقریباً متروک ہو چکے ہیں. تجزیہ کار دمیر کہتے ہیں کہ اب فوج کو مزید پرخطر جنگی حربے اختیار کرنے پڑیں گے.
Turkey will divert its operations from air to the land. Unfortunately, PKK used that area.
اب ترکی اپنی فوجی کاروائیاں فضا سے زمین کی طرف منتقل کر دے گا. بدقسمتی سے پی کے کے کئی عشروں سے اس علاقے کو بہت اچھی طرح جانتی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے در حقیقت وہاں کے غاروں میں بھی بہت سے بموں اور در حقیقت بہت سے نامعلوم ہتھیاروں کے خطرات کا بندوبست بھی کر دیا ہے. اس لیے ترکی کو زمینی کاروائیوں میں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا. مبصرین نے خبردار کیا ہے کہ ہیلی کاپٹروں کا استعمال محدود کرنے کا نتیجہ امکانی طور پر پی کے کے کی جانب سے کاروائیوں میں اضافے کی شکل میں نکلے گا. فوج پر دباؤ میں اضافے کی ایک اور وجہ دیہی علاقوں میں ہونے والی لڑائی اور جنوب مشرقی کرد اکثریتی علاقے میں گلیوں کے اندر ہونے والی ایک مہنگی لڑائی ہے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. سنجے دت آئندہ برس شوٹنگ کا آغاز کر رہے ہیں. تفصیلات فکر و فن میں.
کیا یہی پیار ہے؟ وقت گزرتا نہیں.
جی اور آل از ویل کے ڈائریکٹر امیش شکلا کا کہنا ہے کہ سنجے دت سن 2017 میں ان کی فلم میں کام کا آغاز کریں گے. ایک آن لائن بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق سنجو بابا پہلے سدھارتھ آنند کی فلم کی شوٹنگ کریں گے اور اس کے بعد امیش شکلا کے ساتھ. مسٹر شکلا کا کہنا ہے کہ اس دوران وہ اپنے فلم 102 ناٹ آؤٹ کے لیے امیتاب بچن کے ساتھ اپنا کام مکمل کریں گے. انہوں نے اخبار کو بتایا کہ سنجیو بابا جب پرول پر تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ اس فلم کی کہانی کا آئیڈیا شیئر کیا جو سنجے دت کو کافی اچھا لگا، اور اب جب وہ جیل سے باہر آ چکے ہیں تو وہ دوبارہ ان کے پاس گئے اور ان سے فلم کے متعلق تفصیل سے بات چیت کی اور سنجیو بابا نے کام کی حامی بھر لی. فلم میکر نے اس سے زیادہ فلم 102 ناٹ آؤٹ کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائیں، صرف یہی کہا کہ یہ سماج سے مطابقت رکھتی ہوئی کہانی ہے اور اس سے زیادہ کچھ کہنا بہت ہی قبل از وقت ہوگا. امیش اور سدھارتھ کے ساتھ شوٹنگ کے ساتھ ساتھ 56 سالہ اداکار راجو ہیرانی کی منا بھائی سیریل کی تیسری فلم میں نظر آئیں گے. عشق 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 او تیرے عشق
بول رہا تیری آنکھ کا کاجل دل ہے میرا تیرے عشق میں پاگل اور زیادہ میں کیا بولوں.
سنجے دت نے سینکڑوں بالی ووڈ فلموں میں اداکاری کی اور کئی اعزازات اپنے نام کیے. ان کی پہلی فلم راکی تھی جو باکس آفس ہٹ کہلائی. اس کے بعد ودھاتا اور میں آوارا ہوں بھی ان کی بہترین فلمیں قرار پائیں، اور پھر سن 1986 میں آنے والی ان کی فلم نام بلاک بسٹر ثابت ہوئی.
چٹھی آئی ہے آئی ہے چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے آئی ہے چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے وطن سے چٹھی آئی ہے بڑے دنوں کے بعد ہم بے وطنوں کو یاد.
خلنائک، ساجن، سڑک، جیتے ہیں شان سے، حسینہ مان جائے گی، واسطو، داغ، اگنی پت، منا بھائی سیریز اور مسافر ان کی چند معروف فلمیں ہیں.
میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تو تم سے کرتا ہے، پر سامنے جب تم آتے ہو پر سامنے جب تم آتے ہو کچھ بھی کہنے سے ڈرتا ہے. او میرے ساجن، او میرے ساجن.
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना।
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ پاناما پیپرز میں ہونے والے انکشافات کی بازگشت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بدستور چھائی ہوئی ہے۔ حکومت اور حزب مخالف کے رہنما قومی اسمبلی میں اس موضوع پر اپنا اپنا موقف پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی رپورٹ اسلام آباد سے ناصر محمود کی زبانی۔
پاکستان میں حکومت اور حزب مخالف بدعنوانی سے متعلق تحقیقات کے ضابطۂ کار وضع کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے پر متفق ہو گئے ہیں، جس کے بعد توقع ہے کہ ایک ماہ سے جاری سیاسی کشیدگی میں کسی قدر کمی واقع ہو سکے گی۔ یہ معاملہ گزشتہ ماہ پاناما پیپرز میں وزیراعظم نواز شریف کے بچوں کی آف شور کمپنیوں کا ذکر آنے کے بعد شروع ہوا تھا، جس پر حکومت کو حزب مخالف کی طرف سے کڑی تنقید اور وزیراعظم سے مستعفی ہونے کے مطالبات کا سامنا کرنا پڑا۔ معاملے کی تحقیقات کے ضابطۂ کار پر فریقین کے درمیان اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں سیاسی پارا تیزی سے چڑھتا رہا، اور ایوان اور پارلیمان کے باہر بھی حکومت اور حزب مخالف کی ایک دوسرے پر دشنام ترازیوں کا سلسلہ طول پکڑنے لگا۔ وزیراعظم نواز شریف نے پیر کو قومی اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران اسپیکر کو تجویز دی تھی کہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ضابطۂ کار وضع کرنے کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ بدھ کو حکومت اور حزب مخالف کے اراکین نے اسپیکر سے ملاقات میں ایک 12 رکنی کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا، جو 2 ہفتوں میں تحقیقات کے طریقۂ کار وضع کر کے ایوان میں پیش کرے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے اس بارے میں ذرائع ابلاغ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس میں 6 ارکان حکومت اور اس کی حلیف جماعتوں سے ہوں گے اور 6 ارکان حزب مخالف سے شامل کیے جائیں گے۔
تمام آف شور کمپنیز جن کا ذکر ہوا ہے، اسی طریقے سے جو لون رائٹ آف کرائے گئے ہیں، ان کا بھی اس کمیٹی نے تجویز دینی ہے کہ اس نظام کو وضع کیا جائے کہ لون رائٹ آف جو ہیں وہ کس حد تک جائز تھے، کس حد تک ناجائز تھے۔ کک بیکس کا مسئلہ بھی اس میں شامل ہے۔ میرا کہنا ہے کہ عمومی طور پر بدعنوانی سے متعلقہ جو بڑے بڑے اشارے ہوئے ہیں، وہ تقریباً اس میں سمو دیے گئے ہیں۔
اس سے قبل قومی اسمبلی میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے 2 روز قبل وزیراعظم کی طرف سے ایوان میں کی گئی تقریر اور اپنے خاندان کے اساسوں سے متعلق فراہم کردہ تفصیلات کو ان کے بقول طوطا مینا کی کہانی قرار دیتے ہوئے ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم کے پاس اس منصب پر رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، اور انہیں خود کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے، بصورت دیگر ان کی جماعت سڑکوں پر احتجاج کرے گی۔
اگر آپ نے یہی طوطے مینا کی کہانی سنانی ہے اور اسی طرح ہمیں سٹون وال کرنا ہے اور اس ایک سنسیئر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پرائم منسٹر اپنے آپ کو نہیں پریزنٹ کریں گے، میں آج میں باقی اپوزیشن کی طرف سے تو نہیں کہہ سکتا، میں اپنے اور اپنی پارٹی کی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا پھر ڈیموکریٹک رائٹ ہوگا کہ ہم سڑکوں کے اوپر نکل کے انصاف کریں۔
اس پر وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے حکومتی موقف کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ احتجاج کی سیاست کی بجائے پارلیمان اور جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔
جمہوریت ابھی تناور درخت نہیں بنی، اس کا پودا پھل پھول رہا ہے۔ اقتدار کی حوث اور اپنے ذاتی مقاصد اور اغراض جو ہیں وہ ہمیں اتنی دور نہ لے جائیں کہ اس پودے پہ پھر خزاں آ جائے۔
2013 میں اقتدار میں آنے والی مسلم لیگ نون کو خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مختلف الزامات کا سامنا رہا ہے، اور حکومتی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ وہ کسی کو بھی احتجاج کی آڑ میں ملک کی ترقی و خوشحالی میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تاہم تحریک انصاف کا اصرار ہے کہ بدعنوانی کے خاتمے کے بغیر ملک کسی صورت دیر پا ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پشاور میں بدھ کی صبح ہونے والے 2 بم دھماکوں میں ایک پولیس اہلکار مارا گیا، جبکہ 17 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کے اس حملے کے بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ پشاور سے شمیم شاہد۔
پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور میں بدھ کی صبح ہونے والے 2 بم دھماکوں میں ایک پولیس اہلکار مارا گیا، جبکہ 5 اہلکاروں سمیت 17 افراد زخمی ہو گئے۔ اسلم ڈیری کے علاقے میں پولیس کے مطابق دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے مشتبہ شدت پسندوں نے اس وقت دھماکہ کیا جب وہاں سے پولیس کی ایک گاڑی گزر رہی تھی۔ جیسے ہی یہاں بم ناکارہ بنانے والے محکمے کے لوگ پہنچے تو اسی اثنا میں ایک اور دیسی ساختہ بم کا دھماکہ ہوا۔ پشاور پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار عباس مجید مروت نے وائس آف امریکہ کو دھماکوں کی تفصیلات بتاتی ہوئی کہا.
9:16 پر پہلا آئی ڈی بلاسٹ ہوا ہے جی. یہ دیسی ساخ کا تھا, ٹین کے ڈبے میں تھا, زمین کے اندر اس کو دفنایا گیا تھا, جس کا وزن کوئی 4-4.5 کلو کے قریب تھا جی. تو اس آئی ڈی بلاسٹ میں تو زیادہ نقصان نہیں ہوا. یہاں پہ ہماری ریسپونڈنٹ, فرسٹ ریسپونڈنٹ ٹیمس پہنچی, ایس ایچ او, ڈی ایس پی, ایس پی پہنچے, ہماری بی ڈی ٹیم بھی آ گئی. تو تقریباً بی ڈی ٹیم جب سویپنگ کر رہی تھی, 9:46 پہ دوسرا بلاسٹ ہوا جی.
دھماکے میں ایک پولیس اہلکار جان سے ہاتھ دھو بیٹھا, جبکہ 17 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں میں 5 پولیس اہلکار بھی شامل ہے. ان دھماکوں کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان سے وابستہ ایک شدت پسند دڑے جماعت الاحرار نے قبول کی ہے. قبائلی علاقوں سے ملحق صوبہ خیبر پختونخوا میں کلدم شدت پسند تنظیموں کی طرف سے پولیس اور سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. دہری اسنا خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں جمعیت العلماء اسلام پلرمان گروپ کے مقامی رہنما کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق پرووا تحصیل کے علاقے یارک میں بدھ کی صبح نامعلوم مسلح افراد نے حاجی عالم شاہ کے گھر میں گھس کر ان پر فائرنگ کی, جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے. تاحال اس واقعے کے محرکات سامنے نہیں آئے اور نہ ہی کسی نے اس قتل کی ذمہ داری قبول کی ہے. حملہور جیوکو سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے, جن کی تلاش کے لیے پولیس نے کاروائی شروع کر دی ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان میں عالمی ادارے صحت کے نمائندے نے وائس آف امریکہ کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں پولیو کیسز کی تعداد میں ریکارڈ کمی دیکھنے میں آئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان سے مہینوں میں پولیو کا مکمل خاتمہ ممکن نہیں. محمد اشتیاق اسلام آباد سے تفصیلات بتاتے ہیں.
پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کے سربراہ مشل تھیرین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ رواں سال پاکستان میں رپورٹ ہونے والے پولیو کیسز کی تعداد میں ماضی کے سالوں کے مقابلے میں ریکارڈ کمی دیکھی گئی ہے. اسی بنیاد پر انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ آئندہ چند ماہ میں انسانی جسم کو اپاہج کر دینے والے پولیو وائرس پر پاکستان میں قابو پایا جا سکتا ہے.
Definitely not. We're still struggling in some part of the country, but we are very reasonably optimistic on ending the polio transmission.
مشل تھیرین نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اس خطرے سے باہر ہیں. اس وقت بھی ملک کے کچھ حصوں میں ہم اس وائرس کے خلاف کوششوں میں مصروف ہیں, لیکن ہم حقائق کی بنیاد پر پر امید ہیں کہ ہم پولیو وائرس کے خاتمے کے قریب ہیں.
The target is very near. It's at our fingerprints. We know we have difficulties here. It's not an easy terrain for a number of reasons, but we expect to end the transmission of polio here.
عالمی ادارہ صحت کے نمائندے کا کہنا تھا کہ ہدف بہت قریب ہے اور ان کا ادارہ سمجھتا ہے کہ آئندہ چند ماہ میں وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکتا ہے.
Well, the issues that we had in the past, security, access, the operational complexity we were facing, all the resources engaged, the game is very different now.
ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں سلامتی کے خطرات, بعض علاقوں تک رسائی اور انسداد پولیو مہم کے لیے درکار وسائل کو اگر دیکھا جائے تو اب حالات یکسر بدل چکے ہیں. عالمی ادارہ صحت کے نمائندے کے مطابق اب نہ صرف متاثرہ علاقوں تک رسائی ممکن ہوئی ہے, بلکہ اعلیٰ سیاسی قیادت سے لے کر نچلی سطح تک سب اس وائرس کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. انہوں نے خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں بیک وقت انسداد پولیو مہم کے انعقاد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے یقیناً پولیو وائرس کے خاتمے کی کوششوں میں مدد ملے گی. واضح رہے کہ سال 2014 میں پاکستان میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 300 سے زائد تھی, جو کہ 1999 کے بعد کسی ایک سال میں پاکستان میں پولیو سے متاثر ہونے والے بچوں کی سب سے زیادہ تعداد تھی. سال 2015 میں پاکستان میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 52 ریکارڈ کی گئی اور اس سال اب تک 11 کیس رپورٹ ہوئے ہیں. اس وقت دنیا میں پاکستان اور افغانستان ہی دو ایسے ملک ہیں جہاں پولیو وائرس پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
شام میں امن قائم کرنے کے سلسلے میں انٹرنیشنل سپورٹ گروپ نے اپنی کوششوں کو تیز کر دیا ہے. اس سلسلے میں ویانا میں ہونے والی کثیر ملکی کانفرنس میں کئی تجاویز پیش کی گئیں. تاہم اب بھی اس گروپ کے سامنے کئی چیلنجز موجود ہیں. پیم ڈاکنز کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
ایسے حل طلب مسائل کی موجودگی میں جن میں یہ الزامات بھی شامل ہیں کہ شامی حکومت عام شہریوں پر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہے. اقوام متحدہ کی قیادت میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی بات چیت میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی ترسیل میں رکاوٹیں موجود ہیں. انٹرنیشنل سیریا سپورٹ گروپ یا آئی ایس ایس جی کا ایک اجلاس شام کے بحران پر بات چیت کے لیے ویانا میں ہوا. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کوئی بھی دور بیٹھ کر شام کی صورتحال پر مطمئن نہیں ہو سکتا. یہ انتہائی پریشان کن ہے. لیکن اپنے روسی ہم منصب اور شام کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی کی موجودگی میں بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ کیری نے اس بات سے انکار کیا کہ شام کے صدر بشار الاسد سے تعمیل کروانے کی کوششوں میں امریکہ عالمی طاقتوں کے ساتھ اثر و رسوخ کھو چکا ہے.
There is leverage in the fact that this war will not end for him or for his people without a political
اثر و رسوخ اس صورت میں موجود ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ صدر اسد کے لیے یا ان کے لوگوں کے لیے یہ جنگ کسی سیاسی سمجھوتے کے بغیر ختم نہیں ہوگی. سب لوگ یہ سمجھتے ہیں. مگر بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شام میں تعطل دور کرنے کے لیے زمینی حقائق تبدیل کرنا ہوں گے. اٹلانٹک کونسل کی نصیبہ یونس کہتی ہیں
To have military leverage that you can use to back up your side of the argument and ultimately to threaten the other side.
فوجی اثر و رسوخ جو آپ اپنی دلیل کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کر سکیں اور آخری کار دوسرے فریق کو خبردار کر سکیں کہ اگر وہ کسی سیاسی سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. دیگر کا کہنا ہے کہ امریکہ اور سیریا سپورٹ گروپ کو ایک جامع سیاسی حل پر زور دیتے رہنا چاہیے. کارنگی انڈاؤمنٹ میں بین الاقوامی امن کے تجزیہ کار پیری کیمک کہتے ہیں
We need to make it clear that there is no give in terms of our desire and frankly our demand that Bashar
ضرورت ہے کہ ہم یہ واضح کر دیں کہ ہماری خواہش اور اس مطالبے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کہ اس عمل کے اختتام پر بشار الاسد کو اقتدار میں موجود نہیں ہونا چاہیے. اگر اس میں ناکامی ہوتی ہے تو تجزیہ کار پیری کیمک کہتے ہیں کہ عالمی طاقتوں کو تشدد میں کمی پر زور دینا چاہیے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد میں اضافہ کرنا چاہیے. یہ وہ اقدامات ہیں جو کم از کم شام کے لوگوں کے مصائب کم کر سکتے ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
بدھ کے روز نائجیریا کی فوج نے بتایا ہے کہ اس نے اسکول کی اغوا ہونے والی 219 طالبات میں سے ایک کو بازیاب کرا لیا ہے. بوکو حرام عسکریت پسندوں نے ان طالبات کو 2 قبل اغوا کیا تھا. لاگوس سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کرسٹائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ نائجیریا کی فوج نے اس لڑکی کو کس طرح آزاد کروایا. فوج کے ترجمان ثانی عثمان نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ یہ لڑکی فوجیوں کو شمال مشرقی نائجیریا کے ایک گاؤں بالی سے ملی ہے. یاد رہے کہ یہ طالبات نائجیریا کے قصبے چیبوک سے اغوا کی گئی تھیں. چیبوک میں ان طالبات کو تلاش کرنے والے گروپ کے ایک لیڈر گاجی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے بوکو حرام کے ایک کیمپ کے نزدیک گھات لگائی تھی. گاجی نے اس لڑکی کا نام امینہ علی بتایا ہے جبکہ فوج نے اس لڑکی کا نام فال ماتا بلالا بتایا ہے. گاجی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ لڑکی ایک نومولود بچے اور اپنے شوہر کے ساتھ ملی ہے. اس شخص کا تعلق بوکو حرام سے تھا اور اس نے اس لڑکی سے حراست کے دوران شادی کر لی تھی. گاجی نے بتایا کہ لڑکی کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے. چیبوک میں بزرگوں کے ایک فورم کے چیئرمین پوگو بٹرس اب بھی پر امید ہیں. کم از کم یہ زندہ ہیں اور ان کی بازیافت لازم ہے خواہ کسی حال میں ہو. ہمارے لیے یہ بات اہم ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کا ملنا شروع ہو گیا ہے. دوسری طرف گاجی کا کہنا ہے کہ بوکو حرام نے ان لڑکیوں کو ابھی تک اپنے مضبوط گڑھ میں محصور رکھا ہے. ان کے مطابق اس لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ اغوا ہونے والی لڑکیوں میں سے کم از کم 6 طالبات حراست کے دوران ہلاک ہو گئی ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کے لیے ارو پانڈے نے امریکی فوج کے ایک سکھ کپتان کے ساتھ گفتگو کی ہے جس نے حال ہی میں داڑھی اور دستار سے متعلق استثناء حاصل کیا ہے. یہ کپتان امریکی فوج کے لیے خدمات پر کانسی کا تمغہ بھی حاصل کر چکے ہیں. تفصیلات کے ساتھ اسد حسن.
10 سال قبل ویسٹ پوائنٹ میں واقع یو ایس ملٹری اکیڈمی میں کیپٹن سمرت پال نے یہ سوچتے ہوئے اپنی پگ اتاری اور داڑھی صاف کی کہ وہ سکھ مذہب میں شامل ان جزیات کے ساتھ امریکی فوج کے لیے خدمات انجام نہیں دے سکتے. اسی دن اس نوجوان کیڈٹ نے اس عزم کا بھی ارادہ کیا کہ وہ سکھ مذہب کے ان اجزاء کو واپس لانے کے لیے کوئی راستہ نکالیں گے. کیپٹن سمرت پال کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ فیصلہ تھا اور اس فیصلے کا جواز وہ وعدہ تھا جو میں نے خود سے کیا تھا, اور میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں گا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی بچہ اس لمحے سے گزرے. اور اب ایک اشرے کے بعد یو ایس آرمی کور آف انجینئرنگ کے اس کپتان نے, جس نے برونز سٹار میڈل بھی حاصل کر رکھا ہے, دوبارہ داڑھی رکھ لی ہے اور بڑے فخر کے ساتھ وہ پگڑی بھی پہنتا ہے کیونکہ فوج نے مارچ میں اسے عارضی استثناء دیا ہے. کیپٹن سمرت پال بتا رہے ہیں کہ خود سے کیے گئے وعدے پر 10 سال بعد پورا اترنا ایک خوبصورت اور غیر معمولی احساس ہے. لیکن مسٹر سنگھ اور ان کے دیگر سکھ فوجیوں کے لیے اس مقصد کے حصول کا راستہ آسان نہیں تھا جس کے تحت انہیں عارضی استثناء حاصل ہوا ہے. اٹارنی امندیپ سندھو نے, جو کہ میکڈارمنڈ مل اینڈ ایمری کے ساتھ وابستہ ہیں, سمرت پال سنگھ کا مقدمہ لڑا اور اس کے لیے انہیں سکھ کوئلیشن اور بیکٹ فنڈ فار ریلیجیس لبرٹی کی معاونت حاصل تھی. وہ بتاتے ہیں کہ سکھ سروس ممبرز کو یہ ثابت کرنا تھا کہ ان کی دستار, داڑھی اور لمبے بال یونٹ کی مستعدی, پیوستگی, عزم کو متاثر کرتے ہیں اور نہ ہی صحت اور حفاظت کے معیارات پر اثر انداز ہوتے ہیں. اٹارنی امندیپ سندھو کے الفاظ ہیں کہ سکھوں نے امریکی فوج کے لیے خدمات انجام دی ہیں اور ہم آپ کے سامنے دوبارہ ثابت کریں گے کہ یہ سکھ فوجی افغانستان میں تعینات ہوں گے تو وہ گیس ماسک پہنیں گے, وہ ہیلمٹ بھی پہنیں گے اور دشمن کی نظر کے دھوکے کے لیے جب ضروری ہوگا اپنی وردی سے ملتی جلتی پگ بھی استعمال کریں گے. ایسے میں جب عارضی اجازت نامہ ایک پیش رفت کا آغاز ہے, ساتھی وکیل ایرک بیکسٹر کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کی ذمہ داری فوج پر عائد ہوتی ہے نہ کہ ایک فوجی پر. ایرک کہہ رہے ہیں کہ جب بھی فوج اقلیتوں, خواتین یا دیگر کو بھرتی کرنے کے لیے معیارات کو وسیع کرتی ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اس سے سپاہیوں کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا. آپ دیگر سپاہیوں کو بتاتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کے مطابق تمام امریکیوں کا احترام کریں اور ملکی فوج کے لیے خدمات فراہم کرنے کی ان کی خواہش کا بھی. 1980 کی دہائی میں ظاہری حیات کے معیار نافذ ہونے سے پہلے سکھ کئی دہائیوں تک پگڑیوں اور داڑھیوں کے ساتھ امریکہ کی فوج میں خدمات سر انجام دیتے رہی ہیں. استثناء حاصل کرنے والے ایک اور سکھ میجر کمل کالسی کا کہنا ہے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں 80,000 سکھ اتحادی افواج کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے. ان 80,000 کو کسی استثناء کی ضرورت نہیں تھی, وہ مارے گئے, انہوں نے اپنا خون, پسینہ اور آنسو دیے تاکہ آج ہم آزاد ہوں. استثناء حاصل کرنے کے لیے انہیں وزیر دفاع کو لکھے گئے ایک خط پر کانگریس کے 50 اراکین اور 15,000 دیگر افراد کے دستخط حاصل کرنا پڑے. امریکی فوج میں ڈاکٹر کے طور پر کام کرنے والے میجر کمل کالسی کا کہنا ہے کہ برطانیہ, بھارت, آسٹریلیا اور کینیڈا میں اس طرح کی پابندیوں کے بغیر لا تعداد سکھ فوجی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. انہیں بھی سال 2011 میں افغانستان کے صوبے ہیلمند میں لڑائی میں زخمی ہونے والے درجنوں فوجیوں اور عام شہریوں کا علاج کرنے پر برونز سٹار دیا گیا تھا. وہ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی زخمی فوجی ان کے پاس علاج کے لیے آتا ہے, وہ جس کا خون بہ رہا ہوتا ہے یا مقامی ساختہ بم کے دھماکے میں اس کی ٹانگ یا بازو کٹ گیا ہوتا ہے, تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کس مذہب سے ہیں. سمرت پال سنگھ, کمل کالسی اور دیگر سکھ فوجیوں کو امید ہے کہ سکھ فوجیوں کو دیے جانے والے عارضی استثناء سے موجودہ پالیسی میں تبدیلی کی راہ ہموار ہوگی اور سکھ فوجیوں کو مذہب کے مطابق اپنی شبہات برقرار رکھنے کے لیے مستقل قوانین بھی بنائے جائیں گے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
امریکہ نے عزم مصمم کر رکھا ہے کہ وہ داعش یا ISIL دہشت گرد گروپ کی غیر قانونی مالی سرگرمیوں کو ختم کر دے گا. یہ گروپ تیل کی غیر قانونی تجارت یا نوادرات کو فروخت کر کے پیسے بٹورتا ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کے ریورس فار جسٹس پروگرام کے تحت $50,00,000 تک کے انعامات کی پیشکش کی گئی ہے. یہ انعامات ایسی اطلاعات فراہم کرنے والوں کو دیے جائیں گے جن کے ذریعے داعش یا اس کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے نوادرات اور تیل کی غیر قانونی تجارتی سرگرمیوں میں رکھنا پڑ سکے۔ شام اور عراق سے حاصل ہونے والی تیل کی غیر قانونی فروخت یا ان ممالک کے تاریخی مقامات سے لوٹے جانے والے نوادرات کی فروخت سے داعش نے نقدی کی شکل میں لاکھوں ڈالر کمائے ہیں، اور ان رقوم کو استعمال کرتے ہوئے اس نے معصوم شہریوں پر مظالم ڈھائے۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے انصاف کے لیے انعامات کی پیشکش کے پروگرام کو ایسی اطلاعات دینے والوں کے لیے انعام کی پیشکش کا اختیار دیا گیا ہو جس کے ذریعے کسی دہشت گرد تنظیم یا اس کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے نوادرات اور تیل کی غیر قانونی تجارتی سرگرمیوں میں رکھنا پڑ سکے۔ کسی شخص کے پاس تیل یا نوادرات کی ایسی اسمگلنگ کا علم ہو جس سے داعش کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ریوارڈز فار جسٹس کے دفتر سے رابطہ ویب سائٹ کے ذریعے کر سکتا ہے۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے www.rewardsforjustice.net، یا وہ اس پتے پر ای میل کر سکتا ہے info@rewardsforjustice.net۔ بصورت دیگر وہ عام خط کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ پتہ ہے ریوارڈز فار جسٹس، واشنگٹن ڈی سی 205-20-0303، USA۔ شمالی امریکہ میں رہنے والے لوگ اس نمبر پر فون کر کے اطلاع دے سکتے ہیں 1-800-877-3927۔ تمام اطلاعات کو صیغہ اعراض میں رکھا جائے گا۔ دی ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کو امریکی محکمہ خارجہ کا ڈپلومیٹک سیکیورٹی کا بیورو چلاتا ہے۔ اسے سن 1984 میں قائم کیا گیا تھا اور اب تک اس پروگرام کے تحت 80 افراد کو 12.5 کروڑ ڈالر سے زیادہ کے انعامات دیے جا چکے ہیں۔ یہ انعامات ایسی اطلاع دینے والوں کو دیے گئے ہیں جنہوں نے ایسی قابل عمل اطلاعات فراہم کی جن کی بنیاد پر دہشت گردوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا یا عالمگیر سطح پر ہونے والی ممکنہ دہشت گرد کارروائیوں کو روکا گیا۔ آپ ٹویٹر کے ذریعے بھی رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ ٹویٹر کا پتہ ہے https://twitter.com/rewards4justice۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔ پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ تھیلیسیمیا کی بیماری ایک جینیاتی بیماری ہے۔ اس بیماری کی وجہ خون میں پروٹین کی مقدار کم ہونا یا ہیموگلوبن کی سطح بہت کم ہونا ہے۔ عام طور پر یہ بیماری موروثی ہوتی ہے اور زیادہ تر اس کے مریض بحیرہ روم کے خطے میں، افریقی اور ایشیائی ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یا پیمس کے چیف ایگزیکٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ امریکہ کے مقابلے میں پاکستان میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کی تعداد 4 گنا زیادہ ہے۔
اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ کراس میرجز، کاسٹ میرجز بہت زیادہ ہیں اور کوئی مؤثر سکریننگ پروگرامز نہیں ہیں اور کوئی کاؤنسلنگ بھی نہیں ہے جینیٹک کی بیماریوں کے بارے میں۔ تو اس لیے تھیلیسیمیا اگر آپ دیکھیں تو انفارچونیٹلی پاکستان میں تقریباً 5-6% جو پیدائش ہوتی ہے وہ تھیلیسیمیا کی ڈیفیکٹیو جینز کیری کر رہے ہوتے ہیں 5-6% لائٹرز۔ اور اگر دیکھا جائے تو 1 کروڑ سے زیادہ، یعنی کہ 10 ملین سے بھی زیادہ اس وقت سفرز ہیں، اور ہر سال ان میں کوئی 8-9 ہزار بچے ایڈ ہو رہی ہیں۔ ہم کیونکہ پیمز میں تھیلیسیمیا کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں جو کہ اونلی ایک ہی علاج ہے اس کی کیور کا، اور وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے۔ اگر وہ یہ بچے بہت اسٹرگل کرتے ہیں پوری عمر، ان کا بلڈ بار بار ان کو دینا پڑتا ہے اور بار بار ان سے آئرن نکالنا پڑتا ہے، اور اکثر جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں یہ تو 20 سال سے زندگی کو نہیں پہنچتے، اس سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔
تھیلیسیمیا ایسی بیماری ہے جو ماں باپ سے بچوں کو منتقل ہوتی ہے۔ اس لیے اسے روکنا مشکل ہے۔ تاہم ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ شادی اگر خاندان میں ہو رہی ہو تو ضروری ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے خون کا ٹیسٹ کروا لیا جائے تاکہ کوئی بیماری والدین سے بچوں میں منتقل نہ ہو۔ ڈاکٹر اکرم کہتے ہیں
کہ اگر آپ گریس میں دیکھیں تو یہ اتنا کامن تھا کہ وہاں پہ اس کی 10% لائیو برتھ تھے۔ اب لیکن پچھلے 7 سال میں وہاں کوئی ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا، کیونکہ پری میریٹل جب شادی کرنے سے پہلے دونوں بچوں کی دلہا اور دلہن کی اگر آپ بلڈ ٹیسٹ کر لیں اور اگر ان کی جینز میں کوئی ایسا ڈیفیکٹ ہے کہ بچوں میں ایکسپریس ہونے کا چانس ہے تو اس وقت ان کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ چیزیں اب اللہ کرے کہ آپ کے میڈیا کے ذریعے اور لوگوں تک یہ شعور پہنچے۔
یہ تھے ڈاکٹر جاوید اکرم۔ تھیلیسیمیا نامی خون کی اس بیماری سے بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں جسم میں آئرن کی مقدار کا بڑھ جانا، ہڈیوں کا بگڑنا، تلی یا جگر کا بڑھ جانا، بھوک کی کمی، یرقان، خون کی کمی اور دل کے امراض شامل ہیں۔ ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ڈاکٹر یہی مشورہ دیتے ہیں کہ شادی ممکن ہو تو خاندان سے باہر کی جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ زمین کے گرد ماحول میں اسی طرح کی تہیں ہیں جیسی کہ ایک کیک میں ہوتی ہیں۔ انہیں کی مدد سے موسموں کے بارے میں معلومات جمع کی جاتی ہیں اور پھر موسم کے بارے میں پیش گوئی کی جاتی ہے۔ یہ معلومات جمع کرنے کے لیے فضا میں سیٹلائٹ چھوڑے جاتے ہیں، اونچی پرواز کرنے والے ڈرونز ہیں اور موسمی غبارے بھی جو مختلف بلندیوں پر موجود رہتے ہیں۔ اب اوکلاہوما اسٹیٹ یونیورسٹی میں سائنسدان ایسے ڈرونز بنا رہے ہیں جن کی مدد سے موسمیات کے ماہرین کو ماحول کی مختلف پرتوں میں کام کرنے میں آسانی ہوگی اور مقامی موسم کی پیش گوئی کرنے والے کمپیوٹرز کی کارکردگی بہتر ہو سکے گی۔ فی الوقت فضا سے جو اعداد و شمار حاصل کیے جاتے ہیں وہ ریڈار، موسمی غباروں اور اونچے اونچے ٹاورز کی مدد سے حاصل ہوتے ہیں اور عام طور پر صرف چند روز پہلے کے موسم کے بارے میں پیش گوئی کر سکتے ہیں، لیکن موسموں کے بدلتے رخ اور پل پل کی خبر دینے میں زیادہ بہتر نہیں ہوتے۔ ایروسپیس انجینئر جیمی جیکب کہتے ہیں کہ ایسی معلومات ان مقامات کے لیے انتہائی اہم ہیں جہاں اچانک بہت شدید طوفان آ جاتے ہیں۔ جیکب اوکلاہوما یونیورسٹی میں ان مینڈ سسٹمز ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں
اوکلاہوما از اے ریلی گڈ ایگزامپل کز ایون دو دیٹ وی ار آلریڈی ا ویری ویدر ڈائنامک سٹیٹ اوکلاہوما
اس کی ایک اچھی مثال ہے، کیونکہ اگرچہ ہم یہاں موسمی لحاظ سے کافی تنوع رکھتے ہیں مگر ایک دن میں ہم صرف دو غبارے چھوڑ سکتے ہیں، ایک الصبح سورج نکلنے سے پہلے اور ایک غروب آفتاب کے وقت، اور وہ بھی ریاست کے صرف ایک مقام سے جہاں موسمی پیش گوئی کے بارے میں تمام معلومات آ رہی ہوں۔ چنانچہ یہ اعداد و شمار واقعتاً ناکافی ہوتے ہیں اور موسمی ماہرین کے لیے یہ اندازہ لگانا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ موسم کیسے بدل رہا ہے، کیونکہ یہ اعداد و شمار بے حد محدود ہوتے ہیں۔ چنانچہ اوکلاہوما اسٹیٹ یونیورسٹی میں سائنسدان ایسے چھوٹے ڈرونز بنا رہے ہیں جو موسم کے بارے میں اعداد و شمار جمع کر سکیں اور کئی مقامات سے ڈیٹا جمع کرنے کے لیے گھنٹوں فضا میں رہ سکیں۔ اوکلاہوما یونیورسٹی میں میٹیریولوجی یا موسمیات کے پروفیسر فلپ چلسن کہتے ہیں کہ اس سے محققین کو طوفانوں کی صورتحال جاننے اور اس سے متعلق کمپیوٹرز کی کارکردگی بڑھانے میں بہت مدد ملے گی اور خرچ بھی کم آئے گا۔ ایٹلس نامی ڈرون اس طرز پر بنایا گیا ہے کہ یہ گھوم سکتا ہے، قلعہ بازی کھا سکتا ہے اور دوبارہ اوپر اٹھ سکتا ہے، چنانچہ اسے طوفانی موسم میں بھی اڑایا جا سکتا ہے، اور یوں اس کی مدد سے نہ صرف اعداد و شمار حاصل ہوتے ہیں بلکہ یہ طوفان کی ویڈیوز اور تصویریں بھی بھیج سکتا ہے۔ جیکب کہتے ہیں
Our real goal is to try to develop systems that really, I don't want to say replace, but there
ہمارا اصل مقصد ایسا سسٹم قائم کرنا ہے جو میں کہنا نہیں چاہتا مگر اس کا امکان ہے کہ یہ موسمی غباروں کی جگہ لے لے یا ان کی کارکردگی بڑھا دے گا۔ محققین کہتے ہیں کہ اب بھی انجینئرنگ کے بہت سے مراحل طے کرنا باقی ہیں اور ایسے چیلنج موجود ہیں کہ کیا کیا جائے کہ یہ موسمی ڈرونز فضا میں موجود دیگر اشیاء اور طیاروں سے ٹکرانے سے محفوظ رہیں۔ تاہم انہیں امید ہے کہ ماحول کی زیریں پرت سے موسموں کے نمونے حاصل کرنے والا ڈرون تقریباً 2 سال میں دستیاب ہو جائے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل، اور ہمارے انجینئر ہیں سیڈریک فرینکلن۔ اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔